بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله ربي سورة صافات میں حق تعالی شانہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر کے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے. انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو فرشتوں کو بھی اپنی مخلوق بنائی ہوئی ہے اور فرشتے صف باندھے ان کے دربار میں ان کے حکم کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے تنبیہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، نگران کے طور پر، داروغے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا کام یہ بھی انجام دیتے ہیں کہ جن کو تنبیہ کرنا ہے، جن کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ بادلوں وغیرہ کو بھی ہنکا کر کے لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر اللہ کے ذکر میں مستقل اپنی زبان کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ فرشتے جو اتنے بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تابع کیے ہوئے ہیں اور وہ سب اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو تم بھی اللہ کو اپنا معبود مانو. تو اس طریقے سے اس صورت کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے بالکل ابتدائی آیتوں میں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ مخلوقات ہیں ان کا بھی رب ہے، مشرقوں کا بھی رب ہے. مشرقوں کا، مشرقین قرآن پاک میں دو جگہ، کئی جگہ پر آیا ہے مضمون کہ مشرق تو ایک ہے، ایسٹ، اس کو مشارق کیوں کہا جا رہا ہے؟ جمع کا صیغہ، کیونکہ موسم کے اعتبار سے سورج کا نکلنا ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا، ہٹ کے بھی ہوتا ہے، ایک ایک مدار سے الگ الگ جگہ سے ہٹتا ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ لگایا گیا کہ اللہ رب العزت سورج کے نکلنے کی جگہوں کا رب ہے، وہ نکالتا ہے الگ الگ جگہوں سے سورج کو، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہم نے آسمان کو، قریب والے آسمان کو مزین کیا ہے، یعنی جو آسمان ہم کو دکھائی دیتا ہے قریب والا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت عطا فرمائی ہے کواکب کے ذریعے سے، سیارات اور ستاروں کے ذریعے سے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا بھی اس کو ذریعہ بنایا ہے کہ اوپر فرشتے، اوپر جو ہے شیاطین وغیرہ جا نہیں سکتے. پہلے ان کو یہ قدرت تھی کہ وہ اوپر بہت ملے اعلیٰ کے قریب قریب تک آسمانوں پر فرشتے، جنات اور شیاطین پہنچ جایا کرتے تھے. قرآن نازل ہونے کے بعد سے لے کر کے ان کا یہ دروازہ بند کر دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے، کسی بھی فرشتے سے کہیں سے بھی قرآن کو اچک نہ لیا جائے، لے لیا نہ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے. چنانچہ آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوگا، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، کہ یہ سورہ فاتحہ ہے 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوئی. 70,000 فرشتوں کا کیوں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں؟ تو حفاظتی پہرہ تھا وہ، سیکورٹی تھی پوری، ایک فرشتہ ہی کافی ہے، لیکن 70,000 فرشتے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو مکمل محفوظ کر دیا ہے کہ نہ شیطان آ سکتا ہے قریب، نہ جن آ سکتا ہے، نہ اس میں سے لیتا. تو جو مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے بعین ہی وہی مضمون ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے آیا ہوا ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا کہ کیا مطلب ہے؟ وحی کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اب وحی جو تم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ ہے، قرآن جو تم تک پہنچا ہے بالکل محفوظ ہے، کسی نے اسک کر کے یا کسی شیطان کا کلام، نعوذ باللہ جن کا کلام یا کسی اور چیز میں سے مکس ہو کر کے یہ آیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. دحوراً ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. فرشتے بہت سارے آنوک جاوک کا انتظام ان کا رہتا ہے، صبح شام کے فرشتے، تو کبھی کبھی یہ شیاطین کوشش کر کے اوپر جا کے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض خبریں جو ہے فرشتوں سے لے کر کے لیک کر دیتے ہیں. لیک کس کو کرتے ہیں؟ وہ نجومیوں کے پاس میں، ان کے پاس بھی موکلین ہوتے ہیں نا، نجومیوں کے پاس میں یا حاضرات جو کیے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے عملیات کرنے والوں کے پاس جو مسخر ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ دنیا ہے مستقل. وہ جب آدمی اس میں گھستا ہے فرشتوں کے، جنات وغیرہ کی دنیا میں، تو حیران ہو جائے گا. ایک واقعہ یاد آیا، جنات کی دنیا ایسی ہے کہ ان کے لیے عملیات کا بھی نظام الگ الگ ہے. ایک صاحب عمل کرنے والے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، عامل صاحب، کہ میں حضرت کے پاس سے لے کر کے، ہمارے بزرگ کے پاس سے لے کر کے وظیفے وغیرہ پڑھا کرتا تھا، تو زور زور سے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ الٹا حاوی ہوتے جا رہا. تو انہوں نے اپنے شیخ سے رجوع کیا، تو شیخ نے کہا کہ میں ذرا معلوم کرتا ہوں کہ کیا قصہ ہے. تو انہوں نے معلوم کر کے بتایا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ بہرا ہے، تمہارے پڑھنے سے اس کو سنائی نہیں دے رہا.
اس کے لیے الگ علاج ہوتا ہے، تو پھر اس کو دکھانے کا علاج ہوتا ہے، تو اس کے لیے آیت الکرسی وغیرہ لگا دی جو جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے ڈر جائے، تو ان کے لیے پھر جلانے کا انتظام، لگانے کا انتظام، دکھانے کا انتظام، پھر وہ وظیفے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مستقل دنیا ہے ایک جنات وغیرہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک میں مضمون کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو وہاں سے خبریں لیک کرنے کے لیے آتے ہیں وہ۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجومیوں کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ باتیں ایسی بتا دیتے ہیں کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، میرے وکیل نے یوں بتایا ہے۔ وہ اس میں سے کچھ باتیں جو فرشتے آپس میں ڈسکس کر لیتے رہتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں۔ اب کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں جو ہے لگا کے بیان کر دیتے ہیں، تو مزاج کے مطابق کسی کے ہو جاتی ہیں، کوئی آئندہ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعات کو، ان چیزوں کو، کہ قرآن اس قسم کے ہر طریقے سے محفوظ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جس طریقے سے اور خبریں لیک ہو سکتی ہیں، قرآن میں اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پر یہ بنایا ہے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو سورہ صافات کا مضمون بالکل پہلے رکوع کے اندر اس سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مشہور واقعہ، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے ذکر کر دیا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے بتاؤ؟ کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے پورا کر گزریے، میں جہاں تک میرا مسئلہ ہے اللہ نے اگر چاہا تو صبر کرنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے۔ دونوں تابع ہو گئے اللہ کے حکم کے آگے، اور انہیں زمین پر لٹا دیا، ان کو جبین کے بل، پیشانی کے بل، بنا دینا ہو یا ابراہیم، چھری ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے کہا کہ ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دیا، دکھایا ہے، ہمارے پاس محسنین کا بدلہ یہ ہے کہ یہ تو بڑی آزمائش تھی، اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم ہم دیتے ہیں، جنت سے جو ہے قربانی کا بکرا لایا گیا، وہ فدئی نا ہو بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک بکرا عطا کر دیا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس وقت سے لے کر کے آئندہ آنے والوں کے لیے ان کا نام چھوڑ دیا گیا۔ بھائی نام ہونا ایک اچھی علامت ہے، پیغمبروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تقریباً کئی پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ان کے تذکرے کو ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا ہے۔ تو بعد والوں میں نیک نامی ہونا آدمی کے اچھا ہونے کی، نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور بعد والے آنے والے اس کو دعائیں دیتے ہیں، سب کی دعائیں اس کو لگتی ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم کے علیہ السلام لگاتے، اللہ کی ان پر سلامتی ہو، سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ دعا ہے ایک، اور ان کو سلامتی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے آپ اگر نیک آدمی ہو کر کے گزریں تو نیک آدمیوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، جیسے ہم جب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حاجی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فلاں رحمۃ اللہ علیہ، یا بزرگان دین کا، صحابہ اکرام کا، اولیاء اللہ کا، کسی کا بھی نام لیتے ہیں، ان کے ساتھ میں دعائیہ جملہ لگاتے ہیں، تو یہ دعائیہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بعد والوں میں اچھا نیک نامی کا تذکرہ جاری کر دیا ہے۔ ان کے لیے نیک نامی کا تبھی تذکرہ ہو جاتا ہے، پھر دعا کی دعا بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نزل المحسنین انہ من عباد المؤمنین۔ ایک نقطہ یہاں علماء نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل سے جو سوال کیا اور انہوں نے سوال کے مطابق، منشے کے مطابق پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو یہ بچے تھے نا، زیادہ عمر کے نہیں تھے، اور یہ رہتے کہاں پر تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو زیادہ نہیں رہے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ رہے ہیں، تو والدہ کے ساتھ رہ کر بھی اس طریقے سے جواب دینا اور اس طرح اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، اس بات کی علامت ہے کہ ان کی والدہ بھی بہت بڑی نیک عبادت گزار بندی تھی۔ تو ماں کی گود، ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں کہ وہ بچے ہیں لیکن یہ کہ اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے بھی مائیں ہوتی ہیں۔ اس کو ہماری خواتین کو اس طرح کے واقعات سننے سنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور واقعہ تفصیلی ہے اس کے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہوا، پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ سورہ زمر کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے، الوہیت کے بہت سارے دلائل بیان کیے کہ اللہ رب کیوں ہیں، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، سارے نظام کو چلاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا تذکرہ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے۔ تو سورہ زمر یہ ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ رب العزت کی توحید کو، اللہ کی ربوبیت کو خاص طور پر بیان کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، سورہ مومن کی یہ وہ صورت وہ آیتیں ہیں شروع کی، کہ ایک تو آیت الکرسی کے ساتھ حامیم سے لے کر کے الیہ المصیر تک تین آیتیں جب پڑھا جاتا ہے، کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اگر شام میں پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی فرشتوں کے پہرے گزرتی ہے، اور اگر صبح میں پڑھتا ہے تو پورا دن اس کا فرشتوں کے پہرے میں گزرتا ہے۔ اس لیے سورہ آیت الکرسی کے ساتھ سورہ مومن کی یہ تین آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فضیلت والی ہے۔ آیت الکرسی کے ساتھ سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تک۔ ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہم بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت قدردان ہے، قدردان ہے شکر گزاری کرنے والوں، شکر کرنے والوں کی یا محنت کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہیں، یہ مضمون ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک وہ شخص بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ بعض دفعہ حالات آتے ہیں کہ آدمی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے اور وہ منافق نہیں کہلاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی بات کو چھپانے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر نفاقی ہے، مصلحتاً بھی چھپایا جاتا ہے، تو یہ مصلحتاً اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کی پوری سازشیں ہو گئی تو یہ نکل کے آ گئے، یہ نبی بہت ہو گیا، اب حق کا اعلان کر دینا ضروری ہے۔ انہوں نے اعلان کر کے کہہ دیا، اور وہ تھے آل فرعون میں سے ہی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا لیے تھے، لیکن حق کا اعلان کرنے کے لیے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم محض اس وجہ سے اس آدمی کو قتل کر رہے ہو، اس بندے کو قتل کر رہے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ وقت جا کو مل بینات امیر رب، تمہارے پاس میں عصا معجزہ وغیرہ بہت ساری چیزوں کا دکھا چکے ہیں، واضح نشانی آ چکی ہیں۔ وہیں کو کادباً فعالی ہی کدیب، انہوں نے تقریر یہ کی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا اس کے کیوں قتل کر رہے ہو تم، بھائی اس کو چھوڑ دو، اگر وہ اللہ کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اس سے بدلہ لے لیں گے، انتقام لے لیں گے۔ وہیں کو صادقاً یصبکم ما اللہ دی عیدکم، لیکن سوچو اگر وہ بندہ سچا ہے تو پھر جو وعید بیان کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم کو پہنچ سکتا ہے، کچھ عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ تو دونوں پہلو ہے تمہارے سامنے، اگر موسیٰ جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے قول کے مطابق تم پر عذاب بھی برسائیں گے، لہذا احتیاط کرو۔ وہیں ایک صادق انفا یوسفکم معد الدی عیدکم ان اللہ علیہمن ہو مصرف القذاب، یا پورے رکوع کے اندر ان کی تقریر بیان کی گئی ہے، رجل مومن کی تقریر جو ہے پورے رکوع میں بیان کی گئی ہے کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا گیا۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تمہیں ڈرتا ہوں، تمہارے اوپر اندیشہ ہے جس دن سب گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو، مثل عذاب قوم نوح وعاد وثمود، قوم عاد کو بھی، قوم ثمود کو بھی، قوم نوح کو بھی، والذین من بعدہم، بعد والے لوگوں کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے ہیں۔ اے میری قوم میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں پکارے جانے والے دن کے، جس دن پکارا جائے گا سب کو نام لے کر کے، سب کی حاضری ہوگی اور پورا میدان محشر قائم ہوگا، نام لے کر کے پکارا جائے گا، اور جس کو پکارا جائے گا اگر اس کا نام عمل برا ہے تو رسوائی ہے، لہذا ڈرو اس دن سے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن پیٹ پھیر کر کے تم بھاگو گے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حمایتی اور بچانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے اپنے گمراہ ہونے کی وجہ سے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ مضمون سورہ مومن کا، مومن کے اندر ان کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، رجل مومن کی وجہ سے، یعنی سورت کا نام جو ہے وقال رجل مومن، ان کی وجہ سے سورہ مومن پڑا ہے۔ ایک مومن شخص نے تقریر کی تھی، اللہ کو ان کی تقریر پسند آئی اور اس طریقے سے انہوں نے حق کا اعلان کیا کہ فرعون کی آل میں سے ہوتے ہوئے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا، وقت کا تقاضا تھا، تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ تو حق کے واضح کر دینا بھی کیا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند ملک جائر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین جہاد، افضل جہاد وہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دے، یہ بھی وقت کا جہاد ہوتا ہے، حق بات بولنا بھی ایک جہاد ہے، اور وہ اللہ کی دعوت انہوں نے دی ہے اور سمجھایا ہے کہ حضرت موسیٰ کو تم اس وجہ سے قتل کر رہے ہو، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو پسند کیا اور ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح نعمت نصیب فرمائے۔
سبحان الله يا عمدي سبحانك اللهم